الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله وفطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اس سے پہلے کہ جو آج کا ٹاپک ہے اس پہ بات شروع کی جائے، کل کی مجلس میں ایک حدیث انکمپلیٹ آئی تھی، اور انکمپلیٹ حدیث کا ریزن صرف یہ ہوتا ہے کہ ٹائم گرچہ کل مکھی صاحب نہیں تھے لیکن ان کی غیبت میں بھی ان کا اتنا ڈر ذہن میں رہتا ہے کہ کاش اگر ہم اپنے زمانے کے امام کی غیبت میں امام کا اتنا خیال کر لیں. تو ٹائم ایک ایسا مسئلہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری حدیثوں میں صرف اس کا اتنا حصہ بیان کرنے کا موقع ملتا ہے جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، لیکن چونکہ اتنے سارے مومنین نے بعد میں اس کے بارے میں سوال کیا، اس لیے جلدی جلدی پہلے اس حدیث کو کمپلیٹ کیا جائے اور پھر آج سورہ آل عمران کی اس آیت کے ایک اور حصے کو یا ایک اور اسپیکٹ کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. آیت یہ ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا تو اس سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا. اللہ کے پاس صرف ایک دین ہے جس کا نام ہے اسلام، لیکن یہ اسلام کیا؟ اب پہلے وہ حدیث سن لیجئے کہ اللہ کے رسول جبرائیل سے سوال کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، کبھی فرشتوں کو بھی ہنسی آتی ہے؟ تو جبرائیل نے تین باتیں بتائیں جن میں سے ایک کل بیان ہو گئی. جبرائیل کہتے ہیں اور یا رسول اللہ، اس وقت بھی فرشتوں کو بہت زیادہ ہنسی آتی جب ایک مومن اللہ سے بار بار یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا، مجھے اتنا مال دے دے کہ میں عزت و آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں اور اپنے بیوی بچوں کا جو ضروری مینٹیننس ہے وہ کر سکوں. اور اللہ جب اسے اتنا مال دے دیتا تو اب وہ اور مانگتا ہے، وہ اور مانگتا ہے، اب وہ اور مانگتا. فرشتے بھی ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ سب لے کے کہاں جاؤ گے؟ کیا قبر میں یہ تمہارے ساتھ جانے والا؟ اور اے اللہ کے رسول، اب یہ تیسری بات وہ جس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا کہ شاید یہ حدیث خاص طور پر آخری زمانے والوں کے لیے. دیکھیں، پہلے زمانے کا لائف سٹائل کچھ ایسا کہ آدمی دن بھر جو ایکٹیویٹیز کرتا ہو تو کرتا ہو. آپ کا سنسٹ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا، اس زمانے میں یہ الیکٹریسٹی تو تھی نہیں، تو ہر آدمی بستر پہ چلا جاتا، اور پھر صبح کے قریب جب وہ ڈان اپیئر ہوتی تب آدمی اپنے بستر سے اٹھتا. لیکن حدیث کچھ ایسی جس سے یہ لگ رہا ہے، یہ اندازہ ہو رہا ہے، ہم یہ گیس کر سکتے کہ یہ اس زمانے والوں کے لیے کم ہے، آج کے لیے زیادہ. جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس وقت بھی ہم فرشتوں کو بہت زیادہ ہنسی آتی. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی صبح کو گھر سے باہر نکلا، سارا دن وہ اللہ کی مخالفت کرتا رہا، وہ اللہ کے احکامات کو توڑتا رہا، وہ شریعت کی اگینسٹ جاتا رہا، ٹوٹل ڈس اوبیڈینس، اور پورا دن وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا رہا پورا دن. لیکن پھر جب رات ہو گئی، اندھیرا چھا گئے، وہ گھر کے اندر آ گیا، اب سارے دن کا تھکا ہوا، اب تو اسے بستر پہ جا کے سونا چاہیے، لیکن گھر میں آنے کے بعد ایک بار پھر رات کے اندھیرے میں اس کے گناہ شروع ہو گئے، شریعت کی مخالفت شروع ہو گئی، اللہ کا ڈس اوبیڈینس شروع ہو گیا، ہم فرشتے ہنسنے لگتے ہیں کہ کتنی تمہیں شریعت کی مخالفت کرنا، کتنا تم اگینسٹ اللہ جاؤ گے کہ سارا دن بھی اللہ کے اگینسٹ گئے پھر بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا، پھر بھی تم سیٹسفائی نہیں ہوئے۔ یہ دیکھیے یہ آج کی سٹوری ہے، پہلے زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا یہ الیکٹرسٹی ہے نہیں، رات کا اندھیرا گھر میں آ گئے سو گئے، لیکن آج دن بھر آدمی گھر کے باہر بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ مرد ہے تو وہ اپنے بزنس کے اندر یا اپنی ملازمت کے اندر چیٹنگ کر رہا ہے، عورت ہے تو گھر سے بے حجاب نکل رہی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی پہ تہمت لگائی جا رہی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور جب گھر میں واپس آیا تو ایک بار اس نے وہ ریموٹ کنٹرول اٹھایا، یہ چینل وہ چینل، یہ میوزک وہ ڈانس، یہ فلم وہ حرام پروگرام، غرض یہ کہ دن ہو یا رات اللہ کی مخالفت پہ مخالفت ہو رہی ہے، شریعت کے اگینسٹ جا رہا ہے، اور پھر بھی یہ سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی رات کو دیکھ کے ہمیں ہنسی آنے لگتی ہے، کتنے گناہ کرو گے، کتنی تم میں طاقت ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، کسی نے ایک سوال کیا کہ یا امیر المومنین آج میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ پاورفل آپ کو بنایا، آپ مشکل کشا، آپ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے، آپ کی جو خوشی اور رضا ہوتی ہے وہ اللہ کی خوشی اور رضا کے ساتھ، آپ مجھے ایک پرمیشن اللہ سے دلوا دیجئے کہ میں گناہ کروں، گناہ کی پرمیشن مجھے چاہیے۔ دیکھیے یہ تو پھر بھی 1400 سال پہلے کا مومن تھا جو پرمیشن لینے کے لیے امام علی کے پاس آ رہا، آج کے مومن کو امام علی سے پرمیشن لینے کی ضرورت بھی نہیں، امام علی کے نام پر وہ خود ہی اپنے آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ چونکہ تم علی کے ماننے والے ہو اس لیے جو گناہ تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ انشاءاللہ آگے والی ایک مجلس میں اس کی بھی تفصیل آئے گی، لیکن ان شارٹ یا امیر المومنین آپ میرے مولا، میں غدیر خم کے اعلان کو مانتا ہوں، آپ کا نام لیتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے گناہ کی پرمیشن دیجیے۔ اب پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، ہر آدمی سے بات کرو یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا مینٹل لیول کیا۔ چنانچہ کبھی امام کسی اور طریقے سے یہ بات سمجھاتے ہیں، کبھی کسی، آج اس مومن کو دیکھا کہا کہ ہاں میں تمہیں اس کی پرمیشن دیتا ہوں، لیکن پہلے تم میرا ایک کام کر دو، پھر میری جانب سے پرمیشن لے کے جاؤ، اور وہ یہ کہ جاؤ جہاں پہ آگ جل رہی ہو، برننگ فائر، اس میں جا کے بیٹھ جاؤ، جتنی دیر تک جلتی ہوئی آگ میں بیٹھ سکتے ہو اور جتنی تم میں طاقت ہے، جتنا تم اس کو ٹالریٹ کر سکتے ہو، اتنی دیر کا گناہ کر لو، کیونکہ جب گناہ کرو گے تو رزلٹ کیا ہے کہ اللہ تمہیں قبر اور جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو جتنی تم میں طاقت، جتنی آگ تم برداشت کر سکتے ہو، اتنی دیر کا گناہ کرو۔ جبکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک حدیث میں صرف ہم کو سمجھانے کے لیے یہ ورڈنگ آئی ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ نے 70 times کولڈ واٹر سے دھویا 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 تو پھر وہ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ یہ دنیا کی آگ بن گئی ہے، اور امام علی کہہ رہے ہیں کہ چلو اسی دنیا کی آگ میں جا کے بیٹھ جاؤ، جتنی دیر تم میں طاقت ہو آگ برداشت کرنے کی، اتنی دیر کا گناہ کر لینا۔ تو ایک طرف ہمیں میسج یہ مل رہا کہ جو گناہ تم کر رہے ہو اس کی پنشمنٹ تمہارا ویٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کی مزید ڈیٹیل شب جمعہ آئے گی۔ شب جمعہ قبر کی رات، شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات، شب جمعہ توبہ کرنے کی رات، چنانچہ مزید ڈیٹیل اس میں آئے گی۔ آج صرف اتنی سی بات، یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اتنے کمزور انسان کہ ایک گناہ کی پنشمنٹ تو برداشت نہیں کر سکتا ہے، سارا دن تو نے گناہ کیا اور پھر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا کہ جب گھر میں واپس آیا ہے تو کم سے کم اب رات کو تو گناہ بند کر دے، یہاں پہ دوسرے ٹائپ کے گناہ شروع ہو گئے۔ فرشتوں کو ہنسی آنے لگتی ہے کہ ایک طرف کہ کتنا ویک انسان، کتنا کمزور انسان، اور دوسری جانب یہ کتنی بڑی پنشمنٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے ڈیلی۔ تو یہ تین وہ موقع ہیں جب فرشتے بھی ہنستے ہیں، مگر اس سے زیادہ فرشتوں کو اس وقت ہنسی آتی ہوگی۔ یہ حدیث میں تو نہیں،
یہ میرا گیس ہے کہ جب ایک آدمی کو دیکھا کہ ابھی ایک دن پہلے عرفات کے میدان میں رو رو کے گل گڑا کے اللہ سے اپنے سارے زندگی کے گناہوں کی توبہ کر رہا، ابھی ایک دن پہلے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا، ابھی ایک ویک پہلے دیکھا کہ مدینے میں روضہ رسول کے پاس کھڑا، جس زمانے میں زری کے پاس جا کر ٹچ کرنے کی پرمیشن تھی اس وقت زری سے اپنے آپ کو ٹچ کر کے، آج کل روک دیتے ہیں ذرا ڈسٹینس پہ، رسول اللہ کو بار بار ایڈریس کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا، اور پھر ادھر ابھی جدہ ایئرپورٹ پہ قدم نہیں رکھا اور پتا چلا کہ وہ ساری توبہ ختم، وہ سارا رونا ختم، نہ صرف یہ کہ گناہ اسٹارٹ ہوئے بلکہ حاجی صاحب تو اور زیادہ بڑے گناہ کیا کرتے ہیں، چنانچہ یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں لیکن اوور آل سب سے زیادہ حجاب میں نے جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے دیکھے، پورے حج کے درمیان ایسا عورت کا حجاب کہ ایک بال نظر نہیں آ رہا، اور جدہ ایئرپورٹ پہ دیکھی سب سے زیادہ داڑیاں شیف ہوتی بھی میں نے جدہ ایئرپورٹ کے اوپر دیکھی، کہ پورے حج معلوم ہوا کہ کسی طریقے سے صحیح داڑھی رکھ لی لیکن اپنے گھر جانے سے پہلے پہلے گناہ اسٹارٹ کر کے جانا، حج حج جس پہ آج مجھے بات نہیں کرنا، یہ حج آج تو خالی ایک لانچنگ پیڈ بن رہا ہے دوسرے ٹاپک کے لیے، حج راوی نے پوچھا کہ فرزند رسول میں حج کر کے آ گیا ہوں لیکن اب میرا دل جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا کہ پتہ نہیں اللہ نے ہمارے حج کو قبول کیا ہے کہ قبول نہیں کیا، عمل کر لینا نیکی کر لینا از ناٹ انف جب تک کہ یہ عمل قبول نہ ہو، دیکھیے دنیا کی سب سے بڑی نیکی کیا ہوگی، خانہ کعبہ کو بلڈ کرنا، ایک مسجد، ایک امام باڑا، ایک یتیم خانہ، نیکی کا کوئی کام، کوئی بلڈنگ، کوئی پروجیکٹ، مگر خانہ کعبہ کو بلڈ کرنا یہ کتنی بڑی نیکی، جس وقت حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کو بلڈ کر رہے ہیں اس وقت بھی ابراہیم خلیل خدا ہیں، یہ اتنا گریٹ ٹائٹل ہے، اتنا گریٹ ٹائٹل ہے خلیل، ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں، اللہ نے کہا یہ میرا دوست ہے، اتنا عظیم ہائیسٹ اسٹیٹس آفٹر ہمارے رسول، 124,000 انبیاء میں سب سے زیادہ ہائی اسٹیٹس ابراہیم کا، اوور آل نہیں، اوور آل ابراہیم 15th نمبر پر ہے، پہلے 14 معصوم 15th حضرت ابراہیم، مگر اتنا بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں اور زبان پہ دعا کیا، دماغ کے اندر پریشانی کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ بقرہ، یاد کرو وہ ٹائم جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی جو والز تھی، دیواریں تھی، اس کو اونچا کر رہے اور بار بار ایک دعا مانگ رہے ہیں، اے خدا ہمارے عمل کو قبول کر لے، خانہ کعبہ بنانا بھی بیکار ہے، ویسٹیج ٹائم کا اگر اللہ نے اسے قبول نہ کیا، تو خانہ خدا تک جانا کافی نہیں ہے، حج کر لینا از ناٹ انف، اسے قبول ہونا چاہیے، راوی کہتا ہے مولا میں حج کر کے آ گیا، آج کل کا وی آئی پی حج نہیں، لگژریس حج نہیں، پہلے زمانے کا حج حج ہوتا، راوی کہتا ہے مولا میں حج کر کے آ گیا اور اب بار بار میرے ذہن میں یہی پرابلم آ رہا کہ اللہ نے میرا حج قبول کیا ہے کہ نہیں، ایکسپٹڈ بائی اللہ اور ناٹ، یہ مسئلہ حج کے اسٹارٹنگ میں بھی ہے یا مسئلہ حج کے اینڈ میں بھی ہے، اسٹارٹنگ کی حدیث تو آپ نے بہت سنی ہوگی نا کہ ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، حج ہو کے عمرہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتا، کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، جب آدمی لبیک اللہم لبیک کہتا، احرام کا ڈریس پہنتا ہے، احرام دا ڈریس از ناٹ دا اسٹارٹنگ آف حج، جب تک کہ اپنی زبان پہ لبیک نہ لائے، مجتہدین اور مراجع ایک جملہ لکھتے ہیں کہ لبیک کا حج میں وہی اسٹیٹس ہے جو تکبیرت الاحرام کا اسٹیٹس نماز کے اندر، نماز اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آپ تکبیرت الاحرام نہ کہیں، تو لبیک کہنے سے ساری دنیا آئی ہے حج پر، ساری دنیا حج پر آئی ہے لبیک کہہ رہے ہیں خوشی کے ساتھ، مگر امام معصوم لبیک کہہ رہے ہیں اور لوگوں نے دیکھا کہ امام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، ایک نہیں دو یا تین معصومین کے واقعات میں یہ حدیث آئی، لوگ گھبرا گئے. پورا گروپ ہمارا حج کے لیے جا رہا, ہم لوگ مسجد شجرہ پہنچے اور لبیک کہا اور پتا چلا کہ ہم میں سے ایک آدمی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. سب لوگ اپنا قلبیہ چھوڑ کے اس کی طرف جائیں گے, دیکھیں گے کیا بیماری, کیوں ایسا ہوا. لوگ آئے امام کی طرف اور جب امام نے آنکھیں کھولی لوگوں نے کہا فرزند رسول آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, یا بے ہوش کیوں ہو گئے. دیکھیں یہ حج کا ابھی جسٹ اسٹارٹنگ, اور امام کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں کہتا ہوں لبیک یعنی حاضر ہوں, اور اگر اللہ کہہ دے لا لبیک نہیں چاہیے مجھے تیری حاضری, اللہ اگر مجھے اپنی دربار سے ریفیوز کر کے نکال دے تو میں کہاں جاؤں گا. یہ حج کا اسٹارٹنگ ہے. وہاں بھی آدمی کے مغز میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اتنی دور سے ویزا ٹکٹ لے کر خرچہ کر کے آ جانا از ناٹ انف. آپ لبیک کہیں اللہ آپ کو ایکسپٹ کرے اپنے یہاں, اور حج کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی یہی خیال ہو کہ حج تو کر لیا پتا نہیں یہ حج ایکسپٹڈ بائی اللہ اور ناٹ. راوی نے کہا مولا کیسے پتا چلے کہ میرا حج قبول ہے کہ نہیں. ویسے تو قرآن نے اس کے بارے میں ایک شارٹ جواب دیا, یوم تب لسرائے, قیامت کا دن ہے کہ جب یہ ساری سیکرٹ باتیں وہاں کھلیں گی, وہاں پتا چلے گا کس کا عمل قبول ہے کہ نہیں, کون مومن ہے کون ہپوکریٹ ہے. خالی زبان سے مومن کہہ دینا تو از ناٹ انف, لیکن حج کے کانٹیکسٹ میں امام نے کہا کہ نہیں, بہت آسان ایک سائن ہے یہ دیکھنے کی کہ حج ایکسپٹڈ بائی اللہ اور ناٹ. اگر تم اپنی لائف میں ایک پازیٹو چینج محسوس کرو آفٹر حج, اور اتنی چینج کہ جب تم واپس اپنی کمیونٹی میں آؤ, واپس اپنی فیملی میں آؤ, واپس اپنے فرینڈ سرکل میں آؤ, وہ لوگ تمہیں دیکھ کے عجب ہو جائیں اور کہیں کہ یہ وہ آدمی تو نہیں لگ رہا ہے جو بیفور حج تھا, اتنا پولائٹ, اتنا ہمبل, اتنا مومن کا خیال کرنے والا, اتنا اپنی کمیونٹی کو فائدہ دینے والا. جیسے ایڈورٹائزنگ کے اندر ایک ٹرک یہ بھی ہوتی کہ اپنی پروڈکٹ کے لیے وہ دو تصویریں دیتے ہیں, ایک کہتے ہیں بیفور یوز, ایک کہتے ہیں آفٹر یوز. مثلا یہ بال, آج کل ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں, پہلے زمانے میں اس کی کریمیں آتی تھی, دو تصویریں چھپتی تھی اخبار میں, کہا کہ یہ کریم یا لوشن استعمال کرنے سے پہلے بیفور اور یہ ہے اس کے بعد. پاکستان انڈیا کے اندر ایک پرابلم لیڈیز کے ساتھ, وہ یہاں بھی ہوگا شاید, وہ یہ کہ ہر عورت کو گورا ہونا ہے, اپنا کلر جو ہے نا گورا کرنا, اب وہ کریم آتی اور کریم کے ساتھ دو تصویریں آتی. بیفور وہ لگتا ہے کہ افریقہ کے کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والی, اور آفٹر ہے نا, اب یہ سب یہ جو ایڈورٹائزنگ میں ہوتا, بیفور اور آفٹر بالکل چینج ہوتا. بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ عورت اس کنٹری میں آئی, کریم استعمال کی, واپس گئی, امیگریشن نے روک لیا, کہا تم وہ ہو ہی نہیں, تمہاری تصویر پاسپورٹ پہ تو کوئی اور پکچر لگی ہے, تم کچھ اور. لیکن جو دوسری چیزوں کے بارے میں, حج کے بارے میں یہ ریئلٹی, حج اسی چیز کا نام کہ جب آپ واپس اپنی فیملی میں آئیں, جب آپ واپس اپنی کمیونٹی میں آئیں, جب واپس اپنے بزنس یا فرینڈ سرکل میں آئیں, وہ بلیو نہ کریں کہ آپ وہیں, کہیں کہ اتنا چینج ہو کے آیا, پازیٹو چینج, اتنا اچھا بن کے آیا, ارے یہ وہ آدمی تھا جو کبھی بھی شریعت کو سیریس نہیں لیتا تھا, اب اتنا خیال کرتا, یہ وہ آدمی تھا جس نے کبھی پیرنٹ کی سروس نہیں دی, اب اتنا پیرنٹس کا خیال کر رہا ہے, اب اتنا سچ بول رہا ہے, اب اتنا آنےسٹ بن گیا ہے, اب اتنا ہر ایک کا حق ادا کر رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چینج دیکھو اور تمہاری کمیونٹی اور تمہارے ریلیٹو یہ کہیں کہ تم میں یہ چینج آئی ہے, دیٹ مینس کہ تمہارا حج ایکسپٹڈ بائی اللہ. اور اگر ایز اٹ از ہو, جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے, زیادہ سے زیادہ لوگ کہیں گے گنجے ہو کے آئے, باقی اور کوئی چینج نظر نہ آئے, تو سمجھ لینا کہ تمہارا حج حج نہیں ہے. امام کی ورڈنگ تو بہت ہی اسٹرانگ ہے, میں امام کی ورڈنگ آج نہیں پڑھ رہا ہوں. اور حج کے لیے جو ہمیں ہمارے پاس ایک آدھ حدیث ہے, اس میں بھی یہ چیز بتائی گئی. امام فرماتے ہیں, بلکہ پیغمبر کی حدیث, ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس, حج جو ہے وہ اس طرح سے گناہوں کو آدمی کی باڈی پہ سے صاف کر دیتا. جیسے اگر کوئی بھی بہت ہی ڈرٹی آدمی, کوئی ایسا اس نے کام کیا ہے, لیبر ورک کیا ہے, بہت گندا آدمی ہے, وہ گیا باتھ روم میں اور اس کے بعد وہ نہا دھو کے باہر آیا, تو اس کو دیکھنے والے کہیں گے کہ ہاں یہ بڑا کلین, بڑا نیٹ, بڑا فریش نظر آ رہا. امام فرماتے ہیں حج بھی یہی کام کرتا, تو باتھ روم میں جانے والا اگر ویسے ہی آ گیا, اب آپ کے یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں بچے جو ہیں وہ نہانے سے بہت گھبراتے ہیں, والدین کو جو ہے نا وہ بے وقوف بناتے ہیں, زبردستی والدین نے بھیجا باتھ روم میں, گئے لاک کیا, اسی طرح باہر آ گئے. اب جیسے ہی اس کو دیکھا مانے کا تم نہائے نہیں, تم تو ایسے ہی باہر آ گئے. اس لیے کہ جب آدمی پانی سے اپنے آپ کو کلین کرے گا, سوپ یا شیمپو لگائے گا, لوشن استعمال کرے گا, واقعاً وہ بڑا فریش بڑا کلین نظر آئے گا. حج کی بھی یہی خاصیت ہے, یہ اتنا آدمی اب پوائس نظر آئے گا. لیکن حج کی جو یہ فلسفی ہے کہ بالکل چینج ہونا چاہیے, اب اس میں ایک بات سن لیجیے, وہ یہ کہ حج ہر آدمی نہیں کر سکتا, اور جو کرنا بھی چاہے تو سال میں اونلی ونس. حج جیسی ہی فلسفی رکھنے والی ایک اور عبادت اسلام نے ہم کو دی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل سامنے کی یا قریب کی چیز آدمی کو نظر نہیں آتی. جیسے مالک ابن نویرہ کا واقعہ, یہ ہماری ہسٹری ہے لیکن کیا کیا جائے. آج کل اسلامک ہسٹری کے بھی بہت سے واقعات ایز اٹ از ممبر پہ بیان نہیں ہو سکتے ہیں. مالک ابن نویرہ جو مولا کے ایسے سنسیئر صحابی تھے کہ رسول اللہ کے بعد انہوں نے مولا کے علاوہ کسی اور کی خلافت کو ایکسپٹ نہیں کیا, اور رزلٹ یہ نکلا کہ پیغمبر کے بعد انہیں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا. یہ غالباً امام علی کے نام پر شہید ہونے والے پہلے صحابی, اور خالی ان کو شہید نہیں کیا گیا. جس طرح سے اس کے بعد اسی رات کو ان کی وائف کو ریپ کیا گیا, وہ اسلامک ہسٹری ایک ٹریجڈی ہے ہمارے یہاں. لیکن مالک ابن نویرہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ, یعنی سامنے کی چیز کبھی آدمی بھول جاتا. جب یہ فرسٹ ٹائم رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آئے, جو ان کی فرسٹ میٹنگ تھی, مدینے کی مسجد میں انٹر ہوئے, پیغمبر کے پاس گئے, پیغمبر سے انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد پھر میں کسے فالو کروں, اور مولا امام علی برابر میں بیٹھے تھے, پیغمبر نے کہا ان کو, چنانچہ مرتے دم تک امام علی پر رہے. خیر اب وہ بہت ڈیٹیل نہ ہو جائے, مالک ابن نویرہ پیغمبر سے ملاقات کرتے, پیغمبر کے بعد پیغمبر کے سکسیسر کا نام معلوم کرتے اور واپس باہر نکلے. اب مسجد سے باہر جا رہے ہیں, مالک باہر جا رہے ہیں, اور پیغمبر نے مالک ابن نویرہ کو دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ اگر کوئی آدمی 100% جنتی کو دیکھنا چاہے تو 100% کنفرم جنتی ہے تو اس کو دیکھ. مالک کو نہیں پتا پیغمبر کے بارے میں کیا کمنٹ کر رہے ہیں. وہ آہستہ آہستہ سلولی مسجد سے باہر نکلے. پیغمبر کے پاس جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے یہ جملہ سن لیا, ان میں سے کچھ اٹھے اور دوڑ کے گئے مالک کے پاس. جب مالک مسجد کے باہر اپنے اونٹ کو تیار کر رہے تھے اور جانے کے بعد کہا کہ اے مالک ہمارے لیے دعا کرو, ہمیں تمہاری دعا کی ضرورت. مالک گھبرا کے کہا کہ میں اتنی دیر مسجد میں رہا, اس وقت تم نے مجھے کوئی اٹینشن ہی نہ دی, اور جب میں باہر آ کے جا رہا ہوں تو تم مجھ سے دعا کروا رہے ہو. وائے کہا, اس لیے کہ ہمیں اس وقت معلوم نہیں تھا کہ تمہارا اسٹیٹس کیا. تمہارے جانے کے بعد پیغمبر نے تمہارے بارے میں کہا کہ یہ کنفرم جنتی 100% شیورٹی, اس لیے ہم دوڑ کے آ. مالک نے ایک مرتبہ بڑا سرپرائز ایسٹونش حیرت کے ساتھ ان کو دیکھا, کہا کہ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے میرا پریس کیا. ارے رسول کی وجہ سے میرا اسٹیٹس اتنا ہائی ہوا, تم ان کے سامنے بیٹھے ہو مجھ سے دعا کروا رہے, میرے بجائے رسول سے کہنا چاہیے. جب رسول کے کہنے سے میرا اسٹیٹس ہائی ہو رہا ہے تو خود رسول کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہے؟ دعا کروانا ہے تو ان سے کرواؤ, سامنے والے کو چھوڑ کے دور والے کی طرف دوڑ کے چلے آ رہے. کبھی ایسا ہی ہوتا. وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی, ایک آدمی اس کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا, ہاتھ پیرالائز ہو گیا, اس نے ہر دعا کی, اس نے ہر دوا کی. امام کا زمانہ, جتنی دعائیں اسلام میں ہیں بیماری کو ٹھیک کرنے کی سب کرنے. ایک دن امام کے پاس آیا, کہا مولا میری ساری زندگی اب بیکار ہو گئی, ڈس ایبلڈ ہینڈی کیپ, ہاتھ پیرا لائی, مولا کوئی ایسی دعا کیجئے کہ ایٹ ونس میں ٹھیک ہو جاؤں. امام نے کہا میرے قریب آؤ, اسے قریب بلائے اور ایک بار اس کے ہاتھ پہ پڑ کے کچھ پھونکا,
اور فوراً اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، وہ خوشی کی عالم میں دوڑتا ہوا باہر چلا گیا، اپنے دوستوں میں گیا، ریلیٹیوز میں گیا، کمیونٹی میں گیا، اپنے ٹرائب میں گیا. لوگوں نے دیکھا ایک امپاسبل بات اتنے جلدی، کیونکہ یہ پیرالائز کا علاج خاصا ٹائم لیتا ہے اگر پراپر علاج ہو جائے تب بھی، اور یہ سیکنڈز میں ٹھیک ہو کے آئے. لوگوں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ بھائی یہ دعا کیا تھی جو امام نے تمہارے ہاتھ میں پڑھی، کہ اگر بعد میں کبھی ہمیں یہ پرابلم پیش آ جائے. اس نے کہا ہاں یہ تو میں بھول گیا امام سے پوچھ رہا، اتنا خوش ہو گیا تھا. وہ امام کے پاس آئے، کہا فرزند رسول کون سی اسپیشل دعا آپ نے پڑھی؟ ساری دعائیں تو میں کر چکا ہوں، کوئی بہت اسپیشل قسم کی دعا ہوگی. کبھی ایسا ہوتا ہے بالکل سامنے کی دعا آدمی بھول جاتا. جیسے اگر آپ اس سے کہیں کہ اس وقت کوئی شارٹ دعا بتائیے جو میڈیکل رکھتی ہے، زیارت وارثہ، سامنے کی دعا، لوگوں کے ذہن ادھر نہیں جاتے. لیکن ابھی ٹاپک کچھ اور ہے، شاید شب جمعہ تھوڑا سا دعا کا بھی تذکرہ ہو جائے. امام، اب وہ امام سے کہتا مولا یہ دعا بتائیے تو کوئی بہت ہی اسپیشل دعا ہوگی، یا بعد میں میرے اور دوسروں کے کام آئے. امام نے فرمایا کہ میں نے تو تیرے ہاتھ پہ وہ دعا پڑھی تھی کہ اگر کسی مردے پر بھی پڑھ دی جائے تو وہ زندہ ہو سکتا. اتنی اس دعا کے اندر پاور ہے، اتنی اسٹرانگ دعا. اب تو اور زیادہ سسپنس میں یہ چلا گیا، مولا وہ کوئی بہت ہی اسپیشل دعا ہوگی، شاید کسی کو معلوم نہ ہو، جو مردے کو زندہ کر دے. ہاتھ کا میریکل تو وہ خود دیکھ رہا، مولا وہ ہے کیا دعا؟ امام نے کہا میں نے الحمد کا سورہ تیرے ہاتھ پہ پڑھا تھا، جس میں اتنی پاور ہے کہ مردے پہ پڑھا جائے تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا. اس نے سنا، بہت ہی جیسے بالکل ان کو پسند نہ آیا، حقارت کے ساتھ کہا مولا یہ الحمد کا سورہ جو صبح شام ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس میں اتنی طاقت ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا. اور ایک دم اس کا ہاتھ دوبارہ پیرالائز ہوا. امام نے کہا اب یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا. وہ ایک الگ چیز، دعا کی ایک فلسفی، لیکن الحمد اتنی طاقتور دعا ہے کہ مردے کو زندہ کر دے. لوگ آتے ہیں مولانا فلاں پرابلم، فلاں پرابلم، فلاں پرابلم، دعا بتائی، سامنے کی دعا. مالک ابن نویرہ کہہ رہے ہیں تمہارے سامنے رسول اللہ بیٹھے، ان کی طرف نہیں جا رہے، انہوں نے ایک جملہ میرے پریزنگ میں کہہ دیا تو دوڑ کے میرے پاس آ رہے. جب اس سامنے کی چیز آدمی بھول جاتا. حج جو اسلام کی پوری فلسفی بتا رہا، کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، رہنا کیا ہے، کس طرح سے ٹرین ہو کے اللہ کو اوبے کرنا، مگر حج سے زیادہ یہ والی ٹریننگ ایک ایسی عبادت میں ہے جو صبح و شام ہم کرتے ہیں، اور آج تک ہم کو ہم نے ریئلائز ہی نہیں کیا. ہماری وہی حالت ہے جو اس بیمار آدمی کی الحمد کے حوالے سے حالت. سامنے الحمد کا سورہ ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ اس سورے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. جو حج کی فلسفی، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ صلات یا نماز کی فلسفی. پورا اسلام سمرائز ہو کے نماز میں آ گیا ہے. دن میں پانچ بار آپ نماز پڑھتے ہیں، سال میں کتنی نمازیں آپ پڑھ لیتے ہیں؟ حج تو اگر آپ ایوری ایئر جا رہے ہیں تب بھی سال میں ایک ہوتا ہے، اور نماز 365 ملٹیپلائی بائی 5 صبح شام نماز پڑھتے ہیں. اور یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نماز میں وہی ساری فلسفی اور میسیجز ہیں جو حج کے لیے. حج ہم کو بتاتا ہے نا کہ اللہ کی ول کیا، حج ہم کو بتاتا ہے نا کہ اللہ جو کھلائے وہ کھانا، جو جیسا ڈریس پہنائے پہننا، جہاں پہ رکھے وہاں پہ رہنا. نماز کا میسج کیا؟ نماز بھی تو ہم کو یہی سکھاتی ہے، نماز کی بھی تو یہی ٹریننگ ہے، اور صبح و شام ہے نماز. ا کمپلیٹ کوڈ آف پریکٹس، ا کمپلیٹ اسلام اس نماز کے اندر. یہی وجہ کہ روایتوں میں بے نمازی کو کافر کہا گیا، اس سینس میں نہیں کہ جو نجس ہوتا ہے اور جس سے نکاح غلط ہے، لیکن کیونکہ پورا اسلام نماز کے اندر، تو جس نے نماز کو نہ سمجھا، جس نے نماز کو نہ پڑھا، اس کا اسلام سے کیا تعلق. مثلا وہ مشہور حدیث جس کا ایک ٹکڑا، جو کل میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آیت اللہ سیستانی کے کوڈ آف پریکٹس کا فرسٹ چیپٹر پڑھیے گا، اس میں بھی آیا. اور وہ یہ کہ راوی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتا اور ایک سوال کرتا ہے، مولا ما اکبر الکبائر؟ مولا یہ تو میں نے سنا ہے گناہ کبیرہ، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں اکبر الکبائر، جو گناہ کبیرہ ان میں بھی سب سے بڑے بڑے کون سے؟ گریٹ سنز
گناہِ کبیرہ ان گریٹ سن میں بھی گریٹس کون سے ہیں؟ امام نے فرمایا ہن فی کتاب علی ان سبعا، میرے دادا علی کی کتاب میں وہ سات لکھے ہوئے، اور اس کے بعد امام نے وہ لسٹ بتائی. کیونکہ یہ حدیث میں بہت پڑھتا رہتا ہوں اس لیے جلدی جلدی اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. فرمایا الکفر باللہ وقتل النفس ظلمہ وعقوق الوالدین والفرار من الزہد والتعرب بعد الہجرہ وعقل مال الیتیم ظلمہ. امام فرماتے ہیں سنو وہ سات گناہ، نمبر ایک کفر، کافر کفر، نمبر دو کسی کو قتل کرنا ظلم کے طور پر، نمبر تین والدین کا حق ادا نہ کرنا، والدین پر ظلم کرنا، والدین کو اذیت پہنچانا، نمبر چار فالفرار من الزحف میدان جنگ سے بھاگ جانا، نمبر پانچ عقل و مال یتیم ظلما یتیم کے مال کو کھا جانا، نمبر چھ عقل و ربا سود خوری، کہ آج کی پوری دنیا کی اکنامکس جس سود پر، اور نمبر سات و تعرب و بعد الہجرہ، ایسے ملک میں رہتے ہوئے جہاں تم اسلام پہ پریکٹس کر سکتے ہو، مائگریشن کر کے ایسے ملک میں جانا جہاں پہ اسلام پہ پریکٹس کرنا ممکن نہیں ہو رہا. تو سات بڑے گناہ، یہ جو آخری گناہ ہے تعرب بعد الہجرہ، یہی حضرت آیت اللہ سیستانی کی اس کتاب کوڈ آف پریکٹس کا پہلا چیپٹر. لیکن ابھی تو راوی کی حیرت، ہی واز ویری سرپرائز، مولا آج تک تو میں نے تمام بڑوں سے یہ سنا، علماء ہو، والدین ہو، کمیونٹی کے بڑے ہو، سب سے یہ سنا کہ نماز بہت بڑی عبادت اور ترک صلات بہت بڑا گناہ، بے نمازی بن جانا، اور آپ کے لسٹ میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے. امام نے فرمایا یہ بتاؤ سب سے پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ کہا مولا آپ نے کہا تھا کفر. امام نے کہا میں نے بے نمازی کا تو ذکر کر دیا، من ترک صلاتا متعمدا فقط کفر، جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ رہا ہے گویا کافر ہو رہا. ما بین الاسلام بل کفر الا الصلاۃ، میرے جد نے یہ فرمایا کہ اسلام اور کفر میں فاصلہ کیا، صرف ایک نماز ہی تو ہے، یہ ڈیفرنشیٹ کرتی ہے اسلام کو اور کفر کو. یہ یاد رکھیے، قرآن کریم نے حج نہ کرنے والے کے لیے لفظ کافر استعمال کیا، یہ وہ والی ٹرمینالوجی نہیں ہے، لیکن بہرحال لفظ کافر آیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، اللہ کا ایک حق ہے کہ حج کرو اور جو حج نہ کرے، ومن کفرا جو کفر اختیار کرے، اور بے نمازی کے لیے قرآن نے لفظ مشرک استعمال کیا، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہ قرآن کی آیت، نماز قائم کرو دیکھو مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، یہ سورہ روم کی آیت ہے جو ہر سال شب قدر میں آپ تلاوت کرتے ہیں. تو اگر بے نمازی اگر وہ کہے کہ میں آئی ڈونٹ بلیو آن نماز، تو یقیناً پکا پکا کافر. لیکن اگر وہ نماز کے بارے میں ایسا انسلٹنگ اسٹائل اختیار نہ کرے اور نماز نہ پڑھے تو ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو شریعت اسے ہم کافر نہیں مانیں گے، اس کا پسینہ نجیس نہیں ہے، لیکن وہ اتنا قریب ہے کافر کے، اتنا سملر ہے کافر سے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک روٹین ریچول عبادت نہیں ہے، اس میں پورا اسلام آ گیا. البتہ جو ایکچوئل نماز ہے، جو صحیح نماز ہے، وہ کیسے آ گیا؟ مثلا میں نے جو حج کے حوالے سے کہا کہ آدمی حج کے اندر ایک ٹریننگ پروسیس سے گزرتا، کھانا بھی اس کی مرضی سے نہیں ہوتا، لباس بھی اس کی مرضی سے نہیں ہوتا، جگہ بھی اس کی مرضی کی نہیں ہے کہ بنگلے میں رہنا ہے کہ ٹینٹ میں رہنا ہے کہ ایئر کنڈیشن کمپاؤنڈ میں رہنا، جیسا اللہ آرڈر دے اکارڈنگ ٹو اللہ ول. نماز میں بھی تو یہی ہوتا، ادھر آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ پر وہ ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں کہ آپ کا ذہن بھی ادھر نہیں جاتا کہ اس کا میسج کیا. اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی حرام چیز تو چھوڑیے، وہ ہیمبرگر ہیمبرگر کو تو چھوڑیں، حلال پاک اور پاکیزہ چیز. ادھر اللہ اکبر کا آپ زمزم کا پانی بھی نہیں پی سکتے، ادھر آپ نے اللہ اکبر کا حلال اور پاکیزہ غذا بھی نہیں کھا سکتے، نہ کھانے کی پرمیشن ہے نہ پانی پینے کی پرمیشن ہے، چاہے کتنی ہی پیاس کیوں نہ لگ رہی ہو. ہاں مر رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ. جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، دیکھیے یہ وہ ریسٹرکشنز ہیں جو ہمیں ٹرین کر رہی ہیں کہ اپنی زندگی گزارو اکارڈنگ ٹو اللہ ول. مگر ہمارے ذہن میں میسج ہی نہیں. ہم سمجھتے بس آؤ اللہ اکبر کہو, الحمد پڑھو, قل اللہ پڑھو, رکو کرو, سجدہ کرو, یہ نماز ہو گئی. نماز ہو گئی لیکن از دس نماز ایکسپٹڈ بائی اللہ؟ اس کا میسج جو ہیومن نیچر نیچرل باتیں ہیں اس پر بھی اسلام پابندی لگاتا ہے نماز میں. آپ نماز ہو گئی, حج میں یہ ریسٹرکشن نہیں ہے, طواف میں ہے, عرفات میں نہیں ہے, کسی بھی ڈائریکشن میں بیٹھ سکتے ہیں. نماز میں آپ اپنا ڈائریکشن بھی چینج نہیں کر سکتے. نماز میں آپ کسی سے باتیں بھی نہیں کر سکتے. ارے باتیں کرنا تو چھوڑیں, پین کی وجہ سے اگر آپ نے آہ کہہ دی تو نماز غلط ہو سکتی. نماز میں آپ ہنس نہیں سکتے ہیں, نماز میں آپ رو نہیں سکتے ہیں. نماز کے اندر آپ کے ہاتھوں کا اسٹائل اگر اگینسٹ شریعت ہو گیا تو نماز باطل ہے. نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں, الحمد کے بعد اگر آمین کہہ دیا تو آپ کی نماز غلط ہو گئی. یہ کیا, یہ ساری ٹریننگ ہے نماز کے بارے میں؟ چار چھوٹی چھوٹی باتیں تو آج سمجھ لیجئے, کیونکہ پورا ٹاپک نماز کا نہیں. صرف یہ بتانا ہے کہ دو دن سے میں حج کی بات کر رہا تھا تو بعض لوگوں کو بڑی اچھی لگ رہی, کہا یہ بھی حج میں ہوتا, یہ بھی حج کا میسج. ارے حج سے زیادہ یہ نماز کا میسج ہے. ساری زندگی نماز پڑھی, آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا پرپس کیا. نماز اسٹارٹ آپ نے کی اللہ اکبر سے, اور نماز کا اینڈ ہوتا ہے سجدے کی حالت. پھر وہ تشہد و سلام تو ہے, اللہ اکبر یہ خالی ایک سمپل سی ورڈنگ نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں دو باتیں آ جائیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کا ایکشن کیا ہے, آپ کی ورڈنگ کیا, کتنے ہی پرابلم آپ کے سالو ہو جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ از گریٹ, بلکہ گریٹسٹ, اس کائنات میں سب سے بڑا اللہ. اصل میں تو ہے نا اللہ اکبر من کل شے. آج ہم جگہ جگہ جو اسلام کے واجبات پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, حرام چیزوں کے اندر دوسروں سے کمپرومائز کر لیتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے ہمارے دل میں فیئر آف اللہ نہیں ہے, فیئر فار ایوری ون. ہر ایک سے ڈرتے ہیں, ہر ایک سے گھبراتے ہیں. کسی کو یہ ڈر ہے کہ بزنس میں نقصان نہ پہنچ جائے, کسی کو یہ ڈر ہے کہ جاب اس سے مجھے فائر نہ کر دیا جائے, کسی کو یہ ڈر ہے کہ امیگریشن میں میرا کیس نہ بگڑ جائے, کسی کو یہ ڈر ہے کہ میرے ریلیٹو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اگر آپ ایک میرج سیرومنی میں جائیں اور کہہ دیں کہ مس گیدرنگ ہے میں اس کو اٹینڈ نہیں کروں گا, کوئی ابو سفیان, کوئی ابو جہل نہیں آئے گا, آپ کا مومن بھائی آپ سے ناراض ہوگا. مومن بھائی چھوڑیں, سگا بھائی, ریئل برادر, آپ نے اس کی انسلٹ کر دی. حتیٰ یہ کہ بعض جگہوں پہ تو اگر عورت کچھ بھی نہیں کہتی, اٹینڈ بھی کر لیتی ہے میرج سیرومنی ود حجاب, تو ڈیمانڈ ہے کہ جی فوٹو کے وقت اپنا سر سے اسکارف اتاری, رشتے ٹوٹ جاتے. کتنی بچیوں کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اسکارف پہن رہی. اب جو ہمارے یہاں کمپرومائز ہوتے ہیں وہ صرف اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم ایک اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں, باقی ہر ایک سے ڈرتے ہیں. ہماری نگاہ میں یہ بڑا ہے, وہ بڑا ہے, یہ ناراض نہ ہو جائے, وہ جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ نہ ہو جائے. ہر نماز کا میسج ہے اللہ اکبر من کل شے. اس کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے, ڈرنا اس سے ڈرو, کسی اور سے نہ ڈرو. اور خالی ورڈنگ نہیں ہے, ایکشن بھی ہے. اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہا جاتا. اس کا مطلب امام فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کی وجہ سے ہر چیز کو چھوڑ دیا, ساری چیزوں پہ ہاتھ اٹھا لیا. یہ عربی کا بھی ایک محاورہ ہے اور اردو کا بھی, ہاتھ اٹھانا, لیفٹ ایوری تھنگ فار اللہ. اب نہ دولت, نہ اسٹیٹس, نہ جاب, نہ بزنس, صرف ہے تو اللہ. ڈیلی پانچ دفعہ آپ کو یہ میسج دیا جا رہا. رکو, امام علی بڑی سختی کرتے تھے مسجد کوفہ, جب لوگوں کو رکو میں دیکھتے تھے کہتے تھے کہ بالکل اپنی کمر کو سیدھا کرو, گردن کو اسٹریچ تھوڑا کھینچ کے رکھو. اور پہلے زمانے میں جب بادشاہ کسی کو قتل کرتے تھے تو اس کی گردن پہ تلوار چلاتے تھے, اور اس کے لیے تلوار چلانے کے لیے گردن کو کھینچنا پڑتا. امام علی فرماتے ہیں کہ رکو اس طرح کرو کہ اپنی گردن اسٹریچ ذرا کھینچ کے رکھو. کہا مولا اس کی لاجک کیا؟ کہا یہ تمہارا میسج ہے کہ اے خدا تیرے لیے گردن ابھی سے حاضر ہے، اگر تجھ کو عبے کرنے میں میری گردن بھی کٹ جائے تو میں اس کے لیے تیار. ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر، اگر آپ 17 رکعت نماز ڈیلی پڑھ رہے ہیں، 17 ٹائم یہ میسج آپ دے رہے ہیں کہ اے اللہ یہ میری گردن تیرے نام پر حاضر ہے، اگر یہ کٹ جاتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن دو کون چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں اگر حلال حرام کا چکر آ جاتا، ایک داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہوں اگر شریعت کی بات آ جاتی. اے خدا عورت کہتی ہے کہ میں اپنی گردن تیرے نام پہ دوں گی لیکن بال چھپانے کو تیار نہیں ہوں. گردن لے جاؤ تو بیکار چیز ہے، کس کام کے لے جا. ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکو میں. اور یہ دیکھیں میسج دو دفعہ ہم کو ملتا. دوسری طرف، اور یہ دونوں آگے چل کر مل جائیں گے ایک مجلس میں، دوسری طرف ہمارے 8 امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہیبٹ تھی کہ جب کبھی اپنے پوتے کا ذکر کرتے تھے، دادا اپنے پوتے کا ذکر کر رہا، بلکہ ناٹ گرینڈ سن، گریٹ گرینڈ سن، پر پوتے کا، زمانے کے امام کا، تو کھڑے ہو کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مولا یہ کس لیے؟ کہا کہ ابھی سے یہ میسج ہے اس امام کے لیے کہ آپ کے نام پہ یہ سر بھی حاضر، ہم ہر سیکریفائز دیں گے، آپ آ تو جائیے. یہ ایک میسج ہوتا، لیکن وہ امام کے لیے جو میسج ہے وہ بعد میں آئی ہے. اللہ کے لیے تو ہر نماز میں سجدہ. راوی نے کہا مولا اتنا بتا دیجئے کہ نماز میں دو سجدے کیوں، دو سجدے کیوں، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں؟ رکوع ایک ہے اس لیے کہ آدمی کی زندگی ایک ہے، آدمی کا سر ایک ہے، ایک بار اللہ کے لیے دے دیا دے دیا، رکوع سجدے دو کیوں؟ کہا کہ اس کے اندر ایک میسج ہے. اگر کہ اس کے اندر کئی میسج ہیں، میں نے کل کہا تھا ملٹی پرپز عبادت، ہر عبادت. ایک تو میسج یہی ہے کہ جب آپ نے کہا تھا اللہ اکبر تو آپ کھڑے تھے کہ اللہ سب سے بڑا، اور جب اپنی بات آئی تو آپ زمین پہ گر پڑے، ڈاؤن ٹو ارتھ، انگریزی کا بھی ایک محاورہ، انتہائی ہمبل کیا ہے، خدا تیرے سامنے نتھنگ، چاہے میں ملینر ہوں، چاہے میں بلینر ہوں، چاہے میرا کتنا ہی 2 ملین کا مکان کیوں نہ ہو، چاہے مرسیڈیز گاڑی ہی کیوں نہ ہو. ہاں اگر آپ کو چیریٹی کی وجہ سے مل رہی ہے بڑی خوشی سے بیٹھیے گا اس میں، لیکن واؤچر خریدتے وقت انٹینشن چیریٹی اور ڈونیشن کی ہو. پھر سائیڈ میں آپ کو ایک گفٹ مل رہا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، نہ بھی ملے تو ہم خوش ہیں کہ ہمارا پیسہ چیریٹی میں گیا، یہ انٹینشن رکھنا ضروری ہے. تو اب آئیے کہ سجدہ، کئی میسج ہے جن میں سے ایک میسج، امام فرماتے ہیں میسج یہ ہے کہ پہلا سجدہ کیا، ہر چیز پہ سجدہ نہیں کر سکتے، اونلی آن ارتھ یا ارتھ پروڈکٹ، سجدہ کیا پھر بیٹھے پھر سجدے میں گئے. دیکھیں یہ واجب ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سجدے میں ہے پہلا سجدہ کیا پھر بیٹھے نہیں، خالی تھوڑی گردن اٹھا کے دوبارہ رکھ دی، نماز باطل. آل دو یہ واجب ہے، غیر رکنی ہے لیکن واجب، سجدہ کر کے بیٹھنا ہے دوبارہ سجدے میں جانا. ذرا میسج سنی، امام فرما رہے ہیں کہ میسج یہ ہے کہ اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے، دوبارہ اسی مٹی میں ہم کو واپس جانا، ملینر ہو کہ ملینر ہو، قبر اس کی اسی مٹی کے اندر بنے گی. مٹی سے آئے ہیں، مٹی میں جائیں گے، وہ تو خیر ایک الگ میسج ہے. میسج صرف یہ ہے کہ دنیا کی پوری لائف، مٹی سے آئے مٹی میں گئے، پوری دنیا کی لائف بس اتنا چھوٹا سا اسٹے، جتنی دیر تم دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہو، یہ دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا یہ میسج ہے کہ ہول لائف، تمہاری اکھی زندگی بس اتنی ہے جتنی دیر تم دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہو، آئے وہاں سے ہو واپس وہیں جانا ہے، اتنی سی دیر کے اسٹے کے لیے فراڈ، چیٹنگ، دوسروں پہ ظلم، والدین کا حق ادا نہ کرنا، وائف کے اوپر وائلنس، مومن کی غیبت، خمس کو روک کے رکھ لینا، اور پھر معلوم ہوا ہر نماز میں پہنچ رہے. نماز میسج دے رہی ہے کہ اتنی دیر کا تمہیں اس دنیا میں تمہارا اسٹے، پلک جھپکنے میں. کیا اس کے لیے آدمی کو اتنے سارے فراڈ اور شریعت کے اگینسٹ جانے کی ضرورت؟ اور پھر سنیے، یہ ہمارا آج کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زبان دی تو ہمیں یہ پتا نہیں کہ زبان کو کیسے یوز کرنا. نماز میں کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ آدھی نماز میں آپ کو زور سے پڑھنا ہے، آدھی نماز میں آہستہ پڑھنا. میسج مل رہا کہ زبان پہ بھی تمہارا کنٹرول نہیں ہے.
جہاں اللہ کہے تو اپنی آواز کو لاؤڈ کرنا ہے, جہاں اللہ کہے تو اپنی آواز کو کم کرنا ہے. ہر ڈیبیٹ میں, ہر آرگومنٹ میں, ہر بحث میں, ہر لاجک میں نہیں جانا ہے. جہاں بولنے کی رضا ہے وہیں بول سکتے ہو. مرجع نے فلاں فتویٰ کیوں دیا, تمہیں رضا ہی نہیں ہے اس مسئلے پہ بولنے کی. شریعت میں فلاں چیز کیوں آئی بھائی, اس کا نن آف یور بزنس, اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہر نماز ہمیں پریکٹس کراتی ہے, ہر نماز, کہ کہاں پہ زور سے بولنا, کہاں آہستہ بولنا, کہاں اپنی آواز دوسرے کو سنانا ہے, کہاں اپنی آواز کو دوسرے سے چھپانا ہے. اور پھر جو پہلی بات تھی اسلام, جو پہلی مجلس کا پہلا واقعہ یہ سٹوری تھی, آج تیسری مجلس میں اس کو بیان کر کے ٹاپک کے ایک حصے کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. نماز از اے کمپلیٹ ٹریننگ, اے کمپلیٹ کوڈ آف پریکٹس فار ایوری مسلم. نماز میں کھانا پینا منع, ہنسنا منع, بولنا منع, جو ڈائریکشن اللہ نے بتائی وہاں سے ہٹنا منع. جہاں پہ آواز کو لاؤڈ کیا وہاں پہ آواز کو سلو کر لو تو نماز باطل, جہاں پہ آواز کو سلو کرنا ہے وہاں پہ لاؤڈ بولو تو نماز غلط. نماز میں اپنی مرضی کا لباس نہیں چلے گا. خالی حج میں کلوتنگ اللہ کی نہیں ہے, نماز میں بھی اللہ کی. لیڈیز کے حجاب کے علاوہ مرد نماز کا وقت آیا بیلٹ اتار کے رکھ دی. اب اس وقت ڈفرنٹ مراجع کے فتوے نہیں بیان ہو رہے کہ آیت اللہ سیستانی نے اس کی رضا دی ہے, کہ آیت اللہ کوئی نے اس کو منع کیا, لیکن مسئلہ یہی ہے. بیلٹ نکال کے رکھ دی, ویلٹ نکال کے رکھ دیا, لیدر جیکٹ ہے اس کو اتار کے رکھ دیا. کیوں؟ کہ نماز پڑھ رہی. نماز کے اندر لباس اپنی مرضی کا نہیں چلے گا, ہر جگہ پہن کے جائیں گے. نماز میں کلوتنگ وہ ہے جو اللہ چاہے گا. ہر جگہ نماز پڑھ بھی نہیں سکتے. نماز جہاں پڑھے, آپ جا کے مدرسے میں دیکھیے اس جگہ کی کچھ کنڈیشن ہے, پانچ ہے کہ چھ ہیں کہ سات, جس میں ایک اسپیشل کنڈیشن ہے. مکس گیدرنگ کو پروموٹ کرنے والوں, نماز کی ایک اسپیشل کنڈیشن ہے کہ جب نماز پڑھ لو یعنی ٹوارڈز اللہ, مرد ہے تو عورت اس کے قریب میں نہ ہو, عورت ہے تو مرد اس کے قریب میں نہ ہو. ایک ڈسٹینس بتایا گیا, ٹھیک ہے, وہ سمبولک ڈسٹینس ہے آیت اللہ خوی کے فتوے میں ایک بالش. مگر آیت اللہ سیستانی تو فرماتے احتیاط واجب یہ ہے کہ تقریباً 15 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے عورت اور مرد میں اگر ایک جگہ پر. ہاں اگر ڈفرینٹ کمرے میں ہے تو کوئی بات نہیں. نماز خالی ایک ریچل نہیں ہے کہ آئے مہر اٹھائی کھڑے ہو گئے پیش نماز کے پیچھے اور ختم کر دی نماز. بولنا, پہننا, رہنا, بیٹھنا, عورت اور مرد کے حوالے سے میسج, یہ سب نماز کے اندر ہے اگر ہم نماز کی فلسفی پر روزانہ غور کریں. ایک بار نہیں پانچ بار. اور یہی جواب امام نے نماز کے لیے بھی دیا, اینڈ میری گفتگو کا اینڈ, یہی ریپلائی امام کا نماز کے لیے بھی تھا. مولا ہم نماز پڑھتے ہیں, پتا نہیں نماز ایکسپٹڈ بائی اللہ اور نوٹ. امام نے کہا نماز کی ایسی ایگزامپل جیسے کسی آدمی کے گھر کے سامنے رننگ واٹر ہو اور وہ پانچ مرتبہ دن میں جا کے باچھ لے تو کہیں سے وہ گندا یا ڈرٹی نظر آئے گا. ہر مرتبہ جب باہر نکلے گا اور نیٹ اور کلین ہو کے نکلے گا. ہر بار جب نماز پڑھ کے سینٹر اور مسجد کے باہر جاؤ گے اور زیادہ پوائس ہو کے جاؤ گے, اور زیادہ متقی ہو کے جاؤ گے. یہ نہ ہو کہ جیسا نماز سے پہلے تھے ویسا ہی نماز کے بعد ہے. تو نماز عذاب سے بچ گئے نماز پڑھنے کی وجہ سے, قبول نہیں ہوئی نماز. وہی سارا میسج جو حج کا ہے وہ نماز کا ہے. ہاں دو ڈفرینس, پہلا یہ پھر ریزن کیوں حج اور نماز میں لوگوں کو اتنی سملرٹی نظر نہیں آتی. فرسٹ ریزن, نمازیوں کے بہت شارٹ ڈیوریشن ہوتا ہے, 4 منٹ 5 منٹ. حج 2 ویک 2.5 ویک تو وہ بڑی عبادت رکھتی, لیکن شاید اس سے زیادہ بڑا ریزن وہ ہے کہ نماز میں غلطیوں پہ غلطیاں کرو تو خالی گناہ ہوتا. یہ چھوٹا ورڈ نہیں ہے لیکن پبلک کا جو ایک ہے امپریشن, حج میں غلطی کرو تو بکرا واجب ہو جاتا. اللہ کا ڈر اگر ہوتا تو نماز کی غلطی پہ بھی آدمی اتنا ہی گھبراتا جتنا حج کی غلطی پہ گھبراتا. حج میں لوگ بہت گھبراتے مگر کس طرح سے وہ بھی سن لیجیے. ایک مومن آئے میرے پاس دوڑے دوڑے, جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا وہی اگزامپل لیکن بہت شارٹ کر گئے. مولانا غضب ہو گئے. ہم ابھی احرام کی حالت میں تھے, ہم نے ابھی طواف نہیں کیا تھا, وضو کرنے باتھ روم میں کہا آئینے پہ نگاہ پڑ گئی. غضب ہو گیا, آئینہ دیکھنا تو حرام ہے. بائی مسٹیک, میں نے کہا بائی مسٹیک آپ نے دیکھا نا, کچھ نہیں.
کہا مولانا کوئی بکرا تو نہیں ہے؟ کہا بکرا نہیں.
الحمدللہ.
اس کی فکر نہیں ہے گناہ ہوا کہ نہیں ہوا. الحمدللہ. یعنی گناہ بھی جو لوگ کیا. جی مولانا آئینہ تو ہم نے جان بوجھ کے دیکھا تھا. میں نے کہا پھر بھی اس میں کچھ بکرا نہیں. الحمدللہ بکرے سے بچ گئے. حج میں جو کہ بکرے کا ڈر ہے اور نماز میں اللہ کا ڈر ہوتا, اور بکرا جو ہے وہ زیادہ ہمارے نزدیک ڈینجرس چیز ہے اللہ کے مقابلے میں, اس لیے ہمیں نماز کے وہ بینیفٹ نہیں مل رہا. ورنہ ایک نماز خالی اتنا سا مسئلہ آدمی سمجھ لے کہ اگر آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور وضو کا جو پانی ہے یہ برابر میں کسی کی پراپرٹی میں جا کے گر رہا ہے جس سے آپ نے رضا نہیں لی, تو آپ کی نماز غلط ہے. خالی وہ پانی گر رہا ہے, نہ آپ اس کی جگہ کھڑے, نہ آپ اس کی جگہ, نہ آپ نے اس کا پانی یوز کیا, نہ آپ وہاں پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. پانی آپ کا ہے, جگہ آپ کی ہے, آنر آپ ہیں. خالی وہ پانی کے ڈراپس, رننگ واٹر میں ڈراپس اس کی پراپرٹی میں گر رہے ہیں. آپ کا وضو گیا, وضو گیا تو نماز کے. اور یہ بھی ون آف دا ریزن تھا یہ بتانا کہ نماز مومن اور مسلمان کے حق کو کیسے بتاتی ہے. یہ بھی ون آف دا ریزن تھا کہ کربلا میں جب آقا حسین پہنچے تو سب سے پہلا کام یہ کیا, کربلا کی زمین کو پرچیز کیا. سب سے پہلا کام زمین کربلا پرچیز کی جائے گی. آج وہ ڈیٹ آ گئی ہے کہ جس ڈیٹ کو میرا آقا میدان کربلا میں پہنچا, وہ عزاداروں اب سے تھوڑی دیر پہلے جسٹ بیفور سن سیٹ حسین کا قافلہ جو مکے سے کوفہ جا رہا تھا اور راستے میں ہر کی وجہ سے ڈائیورٹ کیا گیا, وہ چل رہا ہے چل رہا ہے, چلتے چلتے حسین کی سواری نے ٹھوکر کھائی اور زلجنا رک گیا. اب زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا. میرا آقا تو امام ہے اور امام غیب کی باتیں جانتا, لیکن باقی لوگوں کو تو نہیں معلوم نا. آقا نے کہا عباس شاید زلجنا بہت تھک گیا ہے, میری سواری کا جانور بدلو. دوسرا جانور آیا وہ بھی آگے نہیں بڑھا. مقتل میں لکھا ہے کہ 7 مرتبہ حسین نے اپنی سواری کا جانور بدلا اور کوئی جانور آگے نہیں بڑھ رہا. حسین نے کہا عباس ذرا دیکھو یہ کون سی جگہ ہے, جو قریب میں رہنے والے ہیں ان کو بلا کے لاؤ. بنی اسد کا قبیلہ وہاں رہتا, بنی اسد کا قبیلہ آیا. حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا. ایک آدمی نے کہا مولا ہم اسے نینوا کہتے ہیں. حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا. کہا مولا ہم اسے غازریہ کہتے ہیں. کہا کہ کوئی اور نام بھی ہوگا. کہا کہ مولا ہم اسے شبت الفرات کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہوگا. کہا کہ ہم اسے بابل بھی کہتے ہیں. کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہوگا. اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, مولا ہمیں تو اتنے ہی نام معلوم ہیں, مگر قبیلے کا جو سب سے بوڑھا آدمی تھا اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچپنے میں سنا تھا ہمارے بزرگ اسے کربو بلا بھی کہتے تھے. حسین نے کہا بس یہیں پہ ہمارا قافلہ رکے گا. عباس سواریوں کو بٹھا دو, سیداریوں کے خیمے لگا دو. وہ بوڑھا گھبرا گیا. کہا فرزند رسول یہاں پہ استے نہ کریں, ہمارے بزرگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب کوئی نبی یہاں سے گزرا, کوئی نبی کا بیٹا یہاں سے گزرا, اس کے بدن سے خون ضرور نکلا. حسین نے کہا تم نے خالی بزرگوں سے سنا ہے اور مجھے میرا نانا بتا چکا ہے, میرے اکبر پہ کیا گزرے گی, میرے قاسم پہ کیا گزرے گی, ارے میرا لاشا کس طرح یہاں پڑا رہے گا. ہمیں یہی ٹھہرنا ہے, ہمیں یہی اسٹے کرنا ہے. خیمے لگاؤ. خیمے لگائے گئے. سیداریوں کو خیمے میں جیسے ہی پہنچایا گیا, ایک بار زینب نے کہا اما فضا ذرا میرے بھیا کو بلا کے لانا. حسین خیمے میں آئے. زینب ابھی مجھے بہت اہم کام کرنا ہے, باتیں بعد میں ہو جائیں گی. کہا نہیں بھیا میں نے تو صرف اس لیے بلایا ہے کہ یہاں پہ خیمے نہ لگا. جب اسے میں اپنے خیمے میں آئی ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں. حسین نے کہا زینب کیا یہ آواز پہچانی بھی نہیں؟ ارے یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو میرے ساتھ کربلا میں آئی ہے اور اسے پتا ہے کربلا میرے لال کا مقتل ہے. اور یہ کہہ کہ میرا مولا باہر آیا. قبیلہ بنی اسد کے لوگ کھڑے، حسین نے کہا میں اپنے خیمے میں نہیں جاؤں گا، پہلے اس زمین کو تم سے خریدنا چاہتا ہوں. بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا خریدنا کیا، آپ ہمارے مہمان ہیں، جتنے دن چاہے یہاں مہمان بن کے رہیے. حسین نے کہا نہیں، دو دن چار دن ویک دو ویک کا استے نہیں ہے، اب تو ہمیں قیامت تک یہی رہنا ہے. جو بازار کی قیمت ہے مارکیٹ ویلیو سے زمین بیچو، لیکن دو میری شرطیں ہیں. عزادار حسین کربلا میں پہنچے، سب سے پہلے کس کو یاد کیا؟ سب سے پہلے کس کا خیال کیا؟ نہ عباس کو یاد کیا، نہ اکبر کو یاد کیا، نہ اصغر و قاسم کو یاد کیا. کہا میری دو کنڈیشن ہیں، پہلی کنڈیشن یہ ہے قیامت تک جب میرا کوئی زائر کربلا میں آئے اسے میرا مہمان بنا کے رکھنا. آئے میرا مظلوم آقا، پہلے آپ کو یاد کیا، پہلے آپ کا نام لیا، پہلے آپ کا خیال کیا، میرے زائر کو میرا مہمان بنانا. اور دوسری شرط یہ ہے جب لشکر یزید چلا جائے اور ہمارے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوں تو آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. سارے مردوں نے وعدہ کیا، حسین نے کہا جاؤ اپنے گھروں میں اور اپنی عورتوں کو کہو کہ اس رسول کا بیٹا انہیں بلا رہا ہے. ساری عورتیں حجاب پہن کے گھبرائی گھبرائی آ گئی، ہم گھر میں بیٹھنے والی عورتیں، ہمیں کیوں بلایا گیا؟ حسین نے کہا دیکھو لشکر یزید چلا جائے گا، جلتی ریتی بھی ہمارے لاشیں ہوں گے، ہو سکتا ہے تمہارے مرد یزید کے ڈر سے گھروں سے باہر نہ نکلے. ہم سے وعدہ لو جب پانی بھرنے فرات کے کنارے آؤ گی ہمارے لاشوں کو دفن کر کے جاؤ گی. عورتوں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے وعدہ کیا، کہا اس طرح نہیں، اب جا کے اپنے بچوں کو بھجواؤ. عزادارو یہی یوتھ، یہی چھوٹے چھوٹے 10 اور 12 سال کے بچے گھبرائے گھبرائے آ گئے، ارے ہم اتنے چھوٹے، ہم حسین کے کیا کام آ سکتے ہیں، آقا ہمیں کیوں بلایا؟ کہا دیکھو لشکر یزید چلا جائے گا، جلتی ریتی میں لاشیں ہوں گے، ہو سکتا ہے تمہارے پیرنٹس یزید کے ڈر سے گھروں سے باہر نہ نکلے. مجھ سے وعدہ کرو کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے. تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قبر کھودو، مگر کم از کم اپنی مٹھیوں میں مٹی لے کے ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، ہماری لاشوں پہ خاک ڈال دینا. عزادارو میرے آقا کو کتنا خیال تھا، اگر لاشا بھی دفن نہ ہو تو کوئی میری قبر پہ میری لاش پر مٹھی بھر خاک تو ڈالے. لیکن جب 11 محرم کو میرا آقا سجاد چلا تو بابا کو دفن تو نہ کر سکا، ایک مٹھی خاک بھی نہ ڈالی. مولا سجاد آپ کے بابا نے آخری وصیت کی تھی، ارے دفن نہ کرو تو خاک تو ڈال دو. مولا خاک ڈال دیجئے. چوتھا امام کہے گا سوال کرنے والے ذرا میرے ہاتھوں کو دیکھ، وہ بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑی ہے مگر ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے. ہائے ہتھ کڑی کا اسیر، بابا کے لاشے پہ خاک بھی نہیں ڈال سکتا. اجرکم علی اللہ، پروردگارا میرے مظلوم آقا کے کربلا پہنچنے کے مصائب کا واسطہ. جو جو لوگ آج کی مجلس میں رو رہے ہیں ان مومنین اور مومنات کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ہمیں کربلا والوں کے سے بچلنے کی توفیق عطا فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تاجیل فرما. ماتم